الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أئمة أربعة اور ان کی فقہ پر محاضرات کے اس سلسلے میں اب امام شافعی اور ان کی فقہ زیر بحث ہے. میں نے اس سلسلے کی ابتدا میں یہ عرض کیا تھا کہ اس میں ترتیب سعودی اختیار کر لی گئی ہے. سب سے پہلے امام احمد بن حنبل اور ان کی فقہ پر میں نے یہاں گفتگو کی اور اب اسی ترتیب سے امام شافعی پر میں گفتگو کر رہا ہوں. امام شافعی ائمہ فقہ میں اس لحاظ سے بڑی غیر معمولی شخصیت کے حامل ہیں کہ ہمارے پاس ان کی فقہ اور ان کے اصول صرف ان کے تلامذہ ہی کی وساطت سے نہیں پہنچے بلکہ خود ان کے اپنے قلم سے لکھے ہوئے ہم تک منتقل ہو گئے ہیں. امام موصوف کی پیدائش 150 ہجری میں ہوئی ہے. یہ وہی سال ہے جس میں امام ابو حنیفہ دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں. اس وجہ سے جس نے بھی کہا ہے بہت صحیح کہا ہے کہ جب مسلمانوں کا ایک جلیل القدر امام رخصت ہو رہا تھا تو قدرت ان کی اصلاح اور ان کے علم کی خدمت کے لیے ایک دوسرا امام زمین پر بھیج رہی تھی. امام کی پیدائش کا مقام کون سا ہے اس کے متعلق خود امام ہی سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں ان میں کچھ تضاد ہے. ایک روایت یہ ہے کہ وہ شام کے شہر غزہ میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ زیادہ صحیح تر الفاظ میں اسکلان میں پیدا ہوئے ہیں جو غزہ سے 3 فرسخ کے فاصلے پر ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ان کی پیدائش یمن میں ہوئی ہے. بہت سے لوگوں نے اس میں جمع و تطبیق کی کوشش کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پیدائش تو یمن ہی میں ہوئی، لیکن پیدائش کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد چونکہ وہ غزہ میں منتقل ہو گئے اس وجہ سے یہ شہرت ہو گئی کہ وہ غزہ ہی میں پیدا ہوئے ہیں. امام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ ایک خاندان قریش کے مطلبی باپ کے بیٹے ہیں. ان کا سلسلہ نسب عبد مناف پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی باپ کی طرف سے وہ قریشی ہیں. بہت سے لوگوں نے ان کی والدہ کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ ان کی والدہ قبیلہ عز سے تھی. چھوٹی عمر ہی میں والد کا انتقال ہو گیا. والدہ نے یہ خیال کر کے کہ بچہ اپنے اعزاء سے متعارف ہو جائے لمبا سفر کیا اور ان کو لے کر مکہ گئی. تمام روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ وہ ان کو 2 کی عمر میں مکہ لے کر گئی ہیں. وہاں کچھ اعزاء اقربا سے ملنے کے بعد واپس آ گئیں. پھر وہ اپنے مقام ولادت ہی پر رہے، وہیں پرورش پاتے رہے، یہاں تک کہ صحیح ترین روایات کی روح سے 10 کی عمر میں پھر وہ باقاعدہ مکہ منتقل ہو گئے. در حقیقت ان کا ام القرآ میں یہ منتقل ہو جانا ہی ہے کہ جو ان کے لیے دین کی تعلیم کا محرک ہوا. وہاں انہوں نے ایک یتیم اور ایک مفلس بچے کی حیثیت سے اپنی زندگی کی ابتدا کی ہے. اور بہت بچپن ہی میں چونکہ زباندانی اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ بہت شغف تھا اپنے آپ کو قبیلہ حزیل سے متعلق کر لیا. یہ قبیلہ اس زمانے میں عرب میں بہت افسا قبائل میں شمار ہوتا تھا. امام بادیہ میں برسوں اس کے ساتھ رہے, جہاں یہ قبیلہ پڑاؤ کرتا اسی کے فن میں بھی بہت مشاق ہو گئے, اور اس فن میں بھی ان کی مہارت ان کی جوانی کے زمانے میں لوگوں میں عام طور پر زبان زد رہی. پھر وہ مکہ میں آئے, اس وقت عالم اسلام میں امام مالک کی شہرت بہت غیر معمولی طور پر وسیع ہو چکی تھی. لوگ ان کو امام دار الہجرہ کہتے تھے, اور وہی تھے کہ جن کی طرف دور دراز کا سفر کر کے علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے. انہوں نے بھی امام مالک کی شہرت سنی تو سب سے پہلے ایک اچھے طالب علم کی حیثیت سے ان کی موطا فراہم کی, اس کا مطالعہ کیا, اور بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری موطا حفظ کر لی. اس کے بعد والی مکہ کے پاس گئے اور ان سے والی مدینہ کے نام خط حاصل کیا تاکہ امام مالک کے پاس استفادے کے لیے حاضر ہو سکیں. ان کی امام مالک کی خدمت میں اس حاضری کی نوعیت بھی بہت دلچسپ ہے. وہ خط لے کر مکہ پہنچے, انہوں نے مدینہ پہنچے, انہوں نے والی مدینہ سے یہ کہا کہ میں امام مالک کے پاس جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا صاحبزادے, امام مالک کے دروازے پر جا کر کبھی بخیریت واپسی نہیں ہوئی, اس لیے میرے لیے تو مدینے سے مکہ تک گھسٹتے ہوئے جانا اس سے عزیز تر ہے کہ میں امام مالک کے دروازے پر جاؤں. بڑی مشکل سے آمادہ ہوئے, خیر وہ ان کو لے کر امام مالک کے دروازے پر پہنچے, اندر پیغام بھجوایا, ایک حبشی لونڈی باہر آئی اور اس نے آ کر پوچھا, تو والی نے یہ کہا کہ میں یہاں باہر امام سے ملاقات کا منتظر ہوں. وہ اندر چلی گئی, تھوڑی دیر کے بعد باہر آئی اور اس نے آ کر یہ کہا کہ امام یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو لکھ دیجئے, میں جواب بھجوا دوں گا. اگر حدیث کے معاملے میں کوئی بات کہنی ہے تو حدیث کے درس کا دن مقرر ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ ان سے یہ کہیے کہ میرے پاس والی مکہ کا خط ہے اور میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ وہی لونڈی گئی اور وہ جا کر ایک کرسی لائی, اس پہ جا کر جہاں امام مالک بیٹھتے تھے وہاں رکھی, پھر وہ تشریف لائے اور پھر انہوں نے آ کے والی کے ساتھ بات کی, انہوں نے خط پیش کر دیا. خط پڑھتے ہوئے جب وہ اس جملے پر پہنچے کہ یہ نوجوان تحصیل علم کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے, تو امام موصوف نے غصے سے خط پھینک دیا. انہوں نے کہا کہ اب یہ زمانہ بھی آ گیا ہے کہ لوگ حصول علم کے لیے سفارش تلاش کرتے ہیں. تو امام شافعی نے خود آگے بڑھ کر بہت ادب کے ساتھ اپنا تعارف کرایا اور یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے استفادہ کروں, چنانچہ انہوں نے اس کی اجازت دے دی. وہ اپنے پہلی مجلس کا حال بیان کرتے ہیں کہ جب میں وہاں حاضر ہوا تو انہوں نے حسب روایت یہ پوچھا کہ قرات متی کی تم کرو گے؟ بہت ڈرتے ڈرتے انہوں نے حامی بھر لی. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ تھوڑا سا پڑھا لیکن ان کی ہیبت کی وجہ سے مشکل ہو رہا تھا پڑھنا, تاہم میری آواز اور پڑھنے کے انداز سے بہت متاثر ہوئے اور پھر ان کا رویہ بہت مشفقانہ ہو گیا. تب موطا کی قرات ان کے سامنے میں نے کی. امام شافعی کے بارے میں یہ بات بھی تمام مورخین بیان کرتے ہیں کہ وہ فقی تو خیر تھے ہی اور اصول فقہ کے تو اس امت میں یوں سمجھ لیجئے کہ بانی ہیں, لیکن اس کے ساتھ بہت غیر معمولی صلاحیت کے خطیب بھی تھے. اور قرآن پڑھنے کے معاملے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایسی اعلی آواز اور اسلوب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا کہ جب کبھی لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ وہ اللہ کو یاد کر لیں تو وہ ان کی مجلس میں آتے اور ان سے آ کر کہتے کہ ہمیں قرآن سنائیے. چنانچہ وہ قرآن سناتے تو بارہا یہ ہوتا کہ لوگ روتے, اللہ کو یاد کرتے, اور ان کی یہ خواہش ہوتی کہ امام قرآن پڑھتے رہیں اور وہ ان سے یہ سنتے رہیں. ان کی خطابت کی یہ صلاحیت بعد کی زندگی میں بھی بہت نمایاں ہوئی جب ان کو جدل و مناظرہ سے کام لینا پڑا. بڑے بڑے اہم موقعوں پر وہ اپنی اس صلاحیت کی وجہ سے اپنے حریفوں پر غالب رہے. اس زمانے میں بھی آواز کی اثر انگیزی امام مالک پر بھی اثر انداز ہوئی, چنانچہ وہ بہت شفقت سے ان کو پڑھاتے رہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ 179 میں جب تک امام مالک کا انتقال نہیں ہو گیا, امام شافعی ان کے دامن سے وابستہ رہے. اس وقت تک انہوں نے اپنے آپ کو تحصیل علم ہی کے لیے اور امام شافعی کی فقہ کے مطالعے ہی کے لیے خاص کیے رکھا ہے. امام مالک کے انتقال کے بعد, البتہ ان کی عمر چونکہ اب ایسی ہو گئی تھی جس میں آدمی پر معاشی ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں, تو یمن کے والی نے ان کو اپنا سیکرٹری بنا لیا. یہ پہلی ملازمت ہے جو امام شافعی نے شباب کی عمر کو پہنچنے کے بعد کی ہے. چنانچہ والی کے ساتھ وہ یمن منتقل ہو گئے. وہاں پہلے تو وہ سیکرٹری کی حیثیت ہی سے خدمات انجام دیتے رہے, اس کے بعد ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے ان کو نجران کا عامل بنا دیا گیا. اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے فلواق کے عدل و انصاف کے جھنڈے گاڑ دیے. ہر شخص یہ مانتا تھا کہ اپنے حلقہ عمل میں انہوں نے راشدہ خلافت کی یاد تازہ کر دی. یہ چیز بالبدات واضح ہے کہ ایک بگڑے ہوئے نظام میں حسد و رشک کا باعث بن جاتی ہے. چنانچہ نہ صرف یہ کہ دوسرے لوگوں میں بلکہ خود والی یمن کے دل میں بھی ان کے بارے میں کینہ پیدا ہونا شروع ہوا. یہ وہ زمانہ ہے جس میں عباسیوں کے خلاف علویوں کی شورشیں عام ہو رہی تھیں. امام کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ اہل بیت کے ساتھ بہت غیر معمولی محبت رکھتے تھے اور اس محبت کا برملا اظہار بھی کر دیتے تھے. ان کا مشہور شعر ہے کہ ان کانا رفضن حب آل محمدی فلیشد سکلان انی رافضی. اگر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آل محمد کے ساتھ محبت رکھنا رفض ہے تو فرشتے اس پر گواہی دیں گے کہ میں بھی رافضی ہوں. اب اس طرح کے خیالات کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ ان کے خلاف فتنہ برپا کرنا بہت آسان تھا. چنانچہ یہ فتنہ برپا ہوا اور والی یمن نے ہارون الرشید کو یہ خط لکھ دیا کہ وہ لوگ جو اپنی تلوار سے تمہارے خلاف لڑ رہے ہیں ان سے زیادہ خطرناک یہ آدمی ہے جو اپنی زبان سے تمہارے خلاف لڑ رہا ہے. چنانچہ وہ 9 آدمیوں کے ساتھ خلیفہ کے دربار میں بھیجے گئے اور وہاں ان کو قتل کرنے کے لیے اس بچھونے پر بٹھا دیا گیا جہاں عام طور پر جلاد مجرموں کے سر قلم کرتے تھے. اس موقع پر بھی کم و بیش تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ ان کی ایک گفتگو اور ذہانت نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کی جان بچائی. انہوں نے خلیفہ کو یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ آدمی اس سے زیادہ محبت رکھتا ہے جو اس کو اپنا بھائی کہے یا اس سے زیادہ محبت رکھتا ہے جس کو اپنا غلام کہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو بدی بات ہے کہ جو اس کو اپنا بھائی کہے گا. تو انہوں نے کہا پھر عباسی تو ہم کو بھائی کہتے ہیں لیکن علوی تو ہم کو اپنا غلام سمجھتے ہیں. یہ ایک توریہ کی نوعیت کا لطیفہ تھا. اس کے نتیجے میں ہارون رشید کچھ سوچنے پر مجبور ہوا. اتنے میں امام محمد بھی اسی مجلس میں آ گئے. امام محمد کا بہت غیر معمولی اثر تھا. تو خلیفہ نے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جانب توجہ کی ہے کہ وہ ان کے معاملے میں کیا کہتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ علماء کے مابین بھی بعض اوقات معاصرانہ چشمک ایسا رنگ لاتی ہے کہ اس کا اندیشہ ہو سکتا تھا کہ ان پر کسی جذبے کا غلبہ ہو جاتا اور وہ اس نوجوان سے اس امت کو محرومی کی سفارش کر دیتے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ ذہین نوجوان ہیں, ان کے اندر بڑی صلاحیت ہے, یہ بہتر ہے کہ ان کے معاملے میں عفو درگزر سے کام لیا جائے. چنانچہ یہ کم و بیش متفق علیہ روایت ہے کہ امام محمد کی سفارش پر اور ان کی ذہانت و تبائی کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی عنایت سے وہ اس آزمائش میں پورے اترے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں نہ صرف یہ کہ سرخرو کیا بلکہ ان کی جان بھی بچ گئی. اس حادثے کے بعد ان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ تنبہ ہو گیا کہ اب والی اور اہل سیاست کے ساتھ تعلق رکھنے سے بچنا ہی چاہیے. چنانچہ انہوں نے فقہ عراق کے حصول کے لیے اپنے آپ کو امام محمد ہی کی شاگردی میں لے دیا. امام موصوف ان کو لے کر چلے گئے. اس وقت تو تاریخی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہارون کا منشا بھی یہی تھا کہ یہ صاحب امام محمد ہی کی تولیت میں رہے ہیں, اس سے ان کے بارے میں کچھ زیادہ اندیشہ نہیں ہوگا. لیکن امام شافعی نے اپنی زندگی کا انداز ہی بالکل اس کے بعد بدل لیا. یعنی اب وہ ایک طالب علم تھے, اسی طرح کے طالب علم جیسے وہ امام مالک کی خدمت میں ہوا کرتے تھے. امام محمد سے انہوں نے کئی سال تک استفادہ کیا ہے. اگرچہ اس کی مدت کا تعین مشکل ہے, لیکن کم سے کم بھی جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ 2-2.5 سال تو بہرحال وہ ان کی خدمت میں رہے ہیں. اس سے زیادہ بھی عرصے کی روایات موجود ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ان سے اتنا علم حاصل کر لیا ہے کہ اگر میں اپنے تمام نوٹس کو کسی اونٹ پر لا دوں تو وہ ایک بار شتر ہو جائے گا. فقہ عراق کو انہوں نے اچھی طرح حاصل کرنے کے بعد پھر یہ ارادہ کیا کہ وہ اب مکہ واپس جائیں. جب وہ امام محمد کے سپرد کیے گئے, اس وقت ان کی عمر کوئی 34 سال کے قریب تھی, اور جب وہ وہاں سے فارغ ہوئے تو وہ حجاز اور عراق کی فقہ کے جامع بن چکے تھے. حجاز اور عراق کی فقہ کے جامع بن چکے تھے, اس تعبیر کی حقیقت اس وقت واضح ہوتی ہے جب یہ اور حدیث سے مسئلے کے استنباط کے معاملے میں بھی کچھ بہت فیاض واقع نہیں ہوئے ہیں. اس طرح کے معاملات میں یہ روایت کے بجائے رائے کو یا اجتہاد کو ترجیح دیتے ہیں. ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ایک حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہے, اس میں اس کا بڑا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی بات اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوب ہو جائے جس میں زحف کے بہت امکانات ہیں. اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر لینے کے بجائے آدمی رائے اور اجتہاد پر انحصار کر لے. رائے اور اجتہاد ایسی چیز ہے کہ اس کی دلیل بیان کی جائے گی, اور دلیل بیان کی جائے گی تو کوئی دوسرا آدمی اس دلیل کی بنیاد پر اختلاف بھی کر لے گا. لیکن اگر اس کی بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کسی روایت پر رکھ دی گئی تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا کہ امت میں کوئی شخص اس سے اختلاف کی جسارت کرے. اس کے بالکل برخلاف وہ لوگ جن پر اخباری نقطہ نظر کا زیادہ غلبہ تھا, وہ حدیث کی روایت میں تو بہت فیاض اور فراخ تھے. یہاں تک کہ امام مالک کی کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ مرسل روایتوں سے بھی احتجاج کرتے ہیں, لیکن رائے اور اجتہاد کے معاملے بہت محتاط تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ دین کے معاملے میں اپنی رائے سے اور اپنے اجتہاد سے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے. احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی روایت تلاش کی جائے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ مل گیا ہے تو پھر اس کے بعد بہتر یہی ہے کہ اس پر اپنی رائے کو منحصر قرار دیا جائے. میں اس وقت دونوں میں صحت و عدم صحت کے پہلو سے کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں, بلکہ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اہل الرائے یا اہل الحدیث ہونے کا اس زمانے میں مطلب کیا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جن لوگوں کو اہل الرائے کہا جاتا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو واجب الاطاعت نہیں مانتے تھے, یہ چیز نہیں تھی, بلکہ وہ اس معاملے میں محتاط تھے اور حدیث کو قبول کرنے کے معاملے میں زیادہ فیاض نہیں تھے. اپنی رائے اور اپنے اجتہاد پر انحصار کرتے تھے اور اس کی دلیل دیتے تھے, اور دوسرے لوگوں کا رویہ اس کے بالکل برخلاف تھا. بس اتنا فرق تھا ان لوگوں کے درمیان. چنانچہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی حجاز اور عراق کی فقہ کے جامع بن گئے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ اصول بھی بہت اچھی طرح سے جان لیے جن کی روشنی میں اجتہاد کیا جاتا ہے, اور وہ اصول بھی بہت اچھی طرح جان لیے جن کی روشنی میں حدیثیں حاصل کی جاتی ہیں اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم تک پہنچنے کی سعی کی جاتی ہے. امام محمد کے ساتھ امام شافعی کا تعلق ہمیشہ غیر معمولی ادب و احترام کر رہا ہے. یہ معلوم ہے کہ امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. وہ ایک استادی کی حیثیت سے ان کا ذکر کرتے, اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات ان کے بارے میں جب ان کے اختلافات بھی واضح ہو گئے تو کہی ہو جس کو سوء ادب قرار دیا جا سکے. بلکہ امام محمد کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی لوگوں سے علم حاصل کیا ہے, جب کبھی کوئی پیچیدہ اور نازک مسئلہ زیر بحث آ گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے چہروں پر ناگواری آ جاتی ہے, لیکن میں نے امام محمد کے ہاں یہ ناگواری کبھی نہیں دیکھی. وہ اس معاملے میں بھی حد سے زیادہ مؤدب تھے کہ اپنے اختلافات بالعموم امام محمد کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے. چنانچہ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب امام محمد درس سے فارغ ہو کر چلے جاتے تو وہ ان کے شاگردوں کے ساتھ مناظرہ کرتے رہتے, اپنی رائے بھی بیان کرتے رہتے. اس کی اطلاع امام محمد کو ہوئی تو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی یہ تو علم کا معاملہ ہے, اگر تمہاری کوئی رائے میری رائے کے خلاف ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, گفتگو کرو. چنانچہ شاہد و یمین پر جو مشہور مناظرہ دونوں کے درمیان ہوا ہے وہ پھر امام محمد ہی کے اصرار پر ہوا. مناظرے کے بارے میں بھی جان لیجئے کہ یہ مرغوں کی پالی کی طرح نہیں ہوتا تھا. مناظرے کا مطلب یہ تھا کہ دو صاحب علم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تبادلہ خیال کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو دلائل دے رہے ہیں. ان دلائل میں یہ واضح ہو جاتا تھا کہ نقطہ نظر دونوں کا کیا ہے, یہ بھی لازم نہیں ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کی بات کو مان لیں. چنانچہ اس مناظرے میں بھی یہ تو نہیں ہوا کہ امام شافعی نے امام محمد کی رائے قبول کر لی ہو یا امام محمد نے امام شافعی کی رائے قبول کر لی ہو, لیکن ہمارے پاس چونکہ احناف کی اس معاملے میں کوئی روایت نہیں ہے, شوافے کی روایت موجود ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی کا پلڑا بھاری رہا. روایت چونکہ انہی کی ہے اس وجہ سے نہیں کہا جا سکتا کہ حقیقت کیا تھی, اس لیے کہ اس طرح کی گفتگو میں عام طور پر معتقدین یا کسی نقطہ نظر کے حاملین اس طرح کا تبصرہ کر ہی دیا کرتے ہیں, اصل میں معاملہ کیا ہوا یہ نہیں کہا جا سکتا. شاہد و یمین کے اس مسئلے کے بارے میں بھی بہت مختصر سی وضاحت کیے دیتا ہوں. یعنی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جن معاملات میں شریعت نے یہ کہا ہے کہ مدعی دو گواہ پیش کرے, اس میں امام شافعی کا موقف یہ تھا کہ اگر ایک گواہ اور ساتھ قسم بھی مدعی سے لے لی جاتی ہے تو اس بات مقدمہ کے لیے یہ کافی ہو سکتی ہے. بہت مختصر طور پر عرض کر رہا ہوں, اس میں بہت سے اور مباحث بھی ہیں. اس کے برعکس امام محمد اس نقطہ نظر کو نہیں مانتے تھے اور احناف نہیں مانتے ہیں, تو اس پر ان کے مابین مناظرہ ہوا. بہرحال یہ عرصہ تحصیل علم میں بسر کرنے کے بعد وہ بغداد سے مکہ واپس چلے گئے, اور وہاں پھر جب اب وہ گئے ہیں تو کم و بیش 9 سال تک رہے ہیں. یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں ان کی امام ابن حنبل کے ساتھ ملاقات ہوئی, امام ابن حنبل ان کی مجلس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی بہت ان کی تعریف و توصیف کی. ان کے علم کا اس زمانے میں سب لوگوں پر بڑا غیر معمولی اثر تھا, ان کی ذہانت اور تبائی سے سب لوگ بہت متاثر تھے. امام احمد بن حنبل کو کسی نے کہا کہ تم بھی اس مجلس میں بیٹھتے ہو, تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ زیادہ عزیز ہے کہ میں کوئی روایت نہ تلاش کر سکوں لیکن میں اس شخص کے علم سے محروم نہ رہ جاؤں. یہ تبصرہ انہوں نے بھی کیا. ان کی فقاہت اور امام شافعی کی ذہانت یہ ایسی چیز تھی کہ جس سے انہوں نے بھی یہ پسند فرمایا کہ وہ استفادہ کریں. مکے کے اس قیام کے دوران میں ان کو تفسیر کے اس مدرسہ فکر کو بھی سمجھنے کا موقع ملا جس کو ہم مدرسہ ابن عباس کہتے ہیں, کیونکہ یہی ام القرا ابن عباس کا مرکز رہا ہے, یہیں پر وہ تفسیر کے درس دیتے رہے ہیں اور یہی جگہ ہے کہ جہاں ان کے فتاوی بھی زیادہ تر معروف تھے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی فقہ اور ان کے علم کے بھی وہ یہاں جامع ہوئے. یہی امام شافعی نے پھر اصول فقہ پر سوچنا شروع کیا ہے. یعنی ان کا یہ زمانہ ہے کہ جس میں ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ جو ہم فتاوی دیتے ہیں اور یہ جو ہم آراء قائم کرتے ہیں یہ کن قواعد پر مبنی ہے. چنانچہ الرسالہ کی تصنیف متعدد روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہیں شروع ہو گئی تھی. اسی 9 سال کے عرصے میں اب امام شافعی ایک مفتی اور فقیہ سے آگے بڑھ کر ایک ایسے فلسفی کی حیثیت سے سامنے آئے کہ جس کو جزیات اور فروع سے اب زیادہ تعلق نہیں تھا, بلکہ وہ حقائق کو ان کے اصولوں پر ان کے مبادی پر سمجھنا چاہتا تھا. یہ زمانہ ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے آپ کو عام فتاوی سے بہت حد تک الگ بھی کر لیا تھا. وہ اب یہ سوچتے تھے کہ عام کیا ہوتا ہے, خاص کیا ہوتا ہے, نسخ کیا ہوتا ہے, یہ اصطلاحات بھی سب سے پہلے انہوں نے استعمال کرنی شروع کی. چنانچہ بڑے بڑے ائمہ نے اس زمانے میں ان پر یہ تبصرہ کیا کہ ان سے پہلے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کتاب, سنت, نسخ, عام, خاص یہ کیا چیزیں ہیں, لیکن امام شافعی کی مجلس میں ہم نے یہ باتیں سننا شروع کی. اور رسالہ کا ابتدائی مسودہ انہوں نے یہیں تیار کر لیا ہے. اس زمانے میں عام طور پر علماء جب کوئی کتاب لکھ لیتے تھے تو ان کے شاگردوں کے ذریعے سے اس کی روایت شروع ہو جاتی تھی. اگرچہ امام شافعی کے معاملے میں تو یہ معلوم ہے کہ وہ اپنی کتابوں پر مسلسل نظر ثانی کرتے رہتے تھے, لہذا ان کی کتابوں کے بہت سے نسخے ہیں کہ حجازی نسخہ اور ہوگا اور عراقی نسخہ اور ہوگا اور مصری نسخہ اور ہوگا. وہ یہ بتاتے بھی رہتے تھے وقتاً فوقتاً کہ میں اپنی آراء سے رجوع کرتا رہتا ہوں, اپنی آراء پر غور کر کے ان میں تبدیلی کرتا رہتا ہوں, اس لیے میری وہ آراء جو فلاں علاقے میں شائع و ضائع ہیں ان کے بارے میں کوئی آدمی خامخواہ مجھ پر حجت قائم نہ کرے. بہرحال انہوں نے اصول فقہ کے منازل یہاں طے کیے اور الرسالہ کی تدوین انہوں نے شروع کی. پھر اس کے بعد وہ دوسری مرتبہ 195 ہجری میں بغداد آئے ہیں. یہاں ان کا قیام اس دورے میں ایک ماہ سے زیادہ نہیں رہا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ارادہ تو غالباً زیادہ قیام کا تھا, لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہارون دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور مامون کی حکومت میں معتزلہ کو اور بعض اہل فارس کو اتنا غلبہ ہے کہ اس میں اب کسی اس طرح کے محقق کے لیے جینا بہت مشکل ہو جائے گا. چنانچہ اس ایک ماہ کے بعد انہوں نے مصر جانے کا ارادہ کر لیا. اس ایک ماہ کے عرصے میں جب وہ بغداد میں مقیم رہے تو ایک خلقت ان کا علم حاصل کرنے کے لیے ان کے اوپر ٹوٹی پڑتی تھی. لوگوں نے پہلی مرتبہ جب یہ دیکھا کہ ایک امام کلیات کا علم لے کر آیا ہے اور ایسی نئی باتیں کر رہا ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی سنی نہیں گئی تھی, تو وہ ان سے تحصیل علم کے لیے ان کے گرد جمع ہونے لگے. تاہم امام نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ مصر چلے جائیں. جب وہ مصر جا رہے تھے تو اس وقت ان کے سامنے یہ واضح نہیں تھا کہ وہاں ان کو کیا حالات پیش آئیں گے. چنانچہ ان کا ایک مشہور قصیدہ بھی ہے, کبھی کبھی شعر بھی کہتے تھے, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں میدانوں اور گھاس گاٹیوں کو قطع کرتا ہوا مصر جا رہا ہوں. مجھے معلوم نہیں کہ وہاں فوج و کامرانی میرا انتظار کر رہی ہے یا قبر کی کشش مجھے وہاں لیے چلی جا رہی ہے. ان جذبات کے ساتھ وہ مصر چلے گئے, اور مصر جانے کے بعد پھر وہ وہیں وفات پا گئے. یعنی دونوں ہی باتیں ہوئیں, وہ مصر گئے تو فوج و کامرانی نے بھی ان کے قدم چومے, وہاں ان کی بڑی قدر افزائی کی گئی, اور بیت المال میں جو ذوی القربیٰ کا حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے وہ ان کو دیا گیا, اور اس کے نتیجے میں ان کے معاشی حالات بہت اچھے ہو گئے. وفات بھی ان کی وہیں ہوئی. رجب 204 میں وہ وہاں 54 کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ مختصر طور پر امام شافعی کے حالات کا خلاصہ ہے. امام شافعی نے یہ 54 جو کوئی بہت زیادہ مدت نہیں ہے, یہ واقعہ ہے کہ سر تسر تحصیل علم میں بسر کیے ہیں. ان کی اپنی کتابیں کون کون سی ہیں یہ ایک متنازفی مسئلہ ہے. ان کی فقہ اور ان کا علم ان کے شاگردوں کے ذریعے سے بھی منتقل ہوا ہے, اور بہت سی کتابیں ہیں کہ جو اس لحاظ سے انہی کی کتابیں سمجھی جاتی ہیں. لیکن اگر ان سب کتابوں کو الگ کر لیا جائے تو وہ کتابیں جن کے بارے میں اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ یہ امام شافعی ہی کی ہیں, ان میں سب سے اہم ان کی کتاب العلم ہے. کتاب العلم ہی ہے جس کو بعض لوگ کتاب الحجہ, بعض لوگ کتاب المبسوط, بعض لوگ کتاب القدیم کے نام سے موسوم کرتے ہیں. یہ ایک ہی کتاب کے مختلف نام ہیں. کتاب العلم کئی جلدوں میں ہے, اور اس میں انہوں نے اپنے اصول بھی بیان کیے ہیں اور اپنی آرا بھی بیان کی ہیں. پھر ان کا الرسالہ ہے. الرسالہ اصول فقہ کی اس امت میں پہلی کتاب ہے, اور اس مختصر کتاب میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید سے, سنت سے استنباط احکام کے اصول کیا ہیں. بہت اعلیٰ کتاب ہے. اب بھی اگر پڑھی ہے تو آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگرچہ کسی فن کی ابتدا میں وہ چیزیں تو نہیں ہوتی جو اس کے عروج پر پہنچنے کے بعد پیدا ہو جاتی ہیں, لیکن بہرحال ابتدا کرنے والے کا اپنا مقام ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. اسی طریقے سے انہوں نے فقہ عراق کے اختلاف کے بارے میں جو کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نیک کتاب ہے. اختلاف مالک کے موضوع پر جو ان کی کتاب ہے وہ بھی, اور اختلاف علی و عبداللہ کے موضوع پر جو ان کی کتاب ہے وہ بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نیک کتاب ہے. تاہم ان کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے زیادہ تر کتاب العلم اور کتاب الرسالہ ہی موضوع بحث رہتی ہے, اور ایک طالب علم اگر ان کا اچھے طریقے سے مطالعہ کر لے تو وہ ان کی فقہ اور ان کے اصول کے بارے میں بہت حد تک صحیح رائے قائم کر سکتا ہے. امام شافعی کی زندگی میں امام مالک اور امام محمد کا غیر معمولی کردار تو واضح ہی ہے. پہلے انہوں نے ان سے تحصیل علم کی ہے, پھر ان سے تحصیل علم کی ہے, لیکن اگر اساتذہ کی حیثیت سے لوگوں کا ذکر نہ کیا جائے تو اپنے زمانے کے جن جلیل القدر لوگوں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے ان میں لیث بن سعد اور اوزاعی بھی. اس میں شبہ نہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی فقہ اگرچہ اچھے شاگرد نہ ملنے کی وجہ سے اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے عام نہ ہو سکی, لیکن یہ جلیل القدر ائمہ ہی تھے, اور ان کے نقطہ نظر سے بھی انہوں نے مقدور بر استفادہ کیا ہے. بلکہ بعض معاملات میں ان کے بعض تبصروں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لیث کی آرا کو امام مالک کی آرا پر ترجیح دیتے تھے. امام مالک کے نقطہ نظر پر تنقید میں بھی ان کو جو رسالہ لکھنا پڑا اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ میں کبھی یہ جرات نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے استاد کے بارے میں اس طرح کا کوئی رسالہ تصنیف کروں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہاں حالات ایسے ہیں کہ امام مالک کی ٹوپی اور امام مالک کا کرتا لوگوں میں پوجا جا رہا ہے، ان کی کسی رائے کے بارے میں آدمی زبان کھولتا ہے تو اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تب میں نے یہ محسوس کیا کہ میں ہی ہو سکتا ہوں کہ جو اب اختلاف بھی کروں گا اور تنقید بھی کروں گا تو یہ سحر ٹوٹے گا۔ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اگرچہ امام کی آراء کی بڑی قدر و قیمت ہے، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ امام کی بھی بہت سی آراء ایسی ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں ایک دوسرا محقق دوسری رائے قائم کرے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اختلافات پھر بیان کیے اور اس طرح سے اس تقدس کو توڑنے کی کوشش کی جو امت کے لیے بہت مہلک ہو سکتا تھا۔ اسی زمانے میں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فقہ لیث اور فقہ اوزائی کا مطالعہ کیا ہے، اور یہ بھی واضح ہوتا ہے ان کی کتابوں ہی سے کہ سفیان بن عیانہ کی کتاب الجوامع، سفیان ثوری کی الجامع الکبیر اور امام مالک کی معطا، یہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پڑھی ہے۔ ان کا وہ حوالہ دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کہاں کوئی چیز ان کے لیے قابل قبول اور کہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں ایک اور چیز کی طرف بھی میں اشارہ کر دوں کہ کتاب العم کو پڑھتے ہوئے بعض اوقات اس طرح کے جملے آ جاتے ہیں کہ جس میں امام یہ کہہ دے، یعنی یوں نہیں معلوم ہوتا کہ یہ عبارت امام شافعی کی ہے بلکہ یوں لگتا ہے کہ ربیع بن سلیمان نے امام شافعی کی یہ بات یوں نقل کی، یعنی ان کی اپنی کتابی میں یوں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بھی اس زمانے کا طریقہ تصنیف ہے، وہ کتاب تصنیف کر رہے تھے، بعض اوقات یہ ہوتا کہ شاگرد کو کہہ دیتے کہ تم لکھو میں بولتا چلا جا رہا ہوں۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں بھی ان کی کتاب میں آ گئی ہیں، تاہم بحثیت مجموعی کتاب العم اور الرسالہ انہی کی تصنیفات ہیں۔ امام شافعی کی فقہ کیا ہے، کن اصولوں پر استوار ہوئی ہے، وہ دین کو سمجھنے کے لیے کیا بنیادیں واضح کرتے ہیں، ان کے سوانح پر ایک سرسری نظر ڈالنے کے بعد اب اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ امام یہ کہتے ہیں کہ دین میں اصل چیز تو کتاب و سنت ہی ہے، اور کتاب و سنت کے بارے میں بھی وہ بالکل واضح ہیں کہ جہاں تک کتاب کا تعلق ہے وہ اصل ہے اور سنت اس کی فرع ہے۔ وہ اس معاملے میں بالکل واضح ہیں کہ کتاب اصل ہے اور سنت اس کا بیان ہے۔ یہ بھی وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں احکام کے عکس کرنے کے معاملے میں ان کو ہم رتبہ باندھتا ہوں، باقی اعتبارات سے بہرحال قرآن کی فوقیت واضح ہے۔ یہ بھی ان کے فتاوی سے بالکل واضح ہو جاتا ہے اور اصول پر جو انہوں نے بحثیں کی اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ عقائد کے معاملے میں وہ یہی رائے رکھتے ہیں کہ اصل قرآن ہی ہے، لیکن جہاں تک دوسرے احکام کا تعلق ہے ان کے عکس کے لیے وہ سنت کو اسی طرح ماخذ باندھتے ہیں جس طرح پوری کی پوری امت ہمیشہ سے سنت کو ماخذ باندھتی رہی ہے۔ قرآن اور سنت سے وہ مراد بھی یہ لیتے ہیں کہ وہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے اور وہ سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سنت کا لفظ اس معاملے میں بحثیت مجموعی بولتے ہیں۔ رہا اس کے بعد اخبار احاد کا معاملہ تو اس پر میں الگ سے ان کا نقطہ نظر واضح کروں گا۔ امام شافعی کے زمانے میں یہ چیز ہو گئی تھی کہ بعض لوگوں نے سنت کی حجیت میں اختلاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ بعض لوگ تو سرے سے ہی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جیسے خوارج کے بعض فرقے۔ بعض لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ وہ حدیثیں جو قرآن مجید ہی پر مبنی ہیں ان کو لے لینا چاہیے، یا وہ سنت جو قرآن مجید ہی پر مبنی ہے اس کو لے لینا چاہیے، باقی سنت سے متعلق توقف بہتر ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہمارے پاس جتنا دین موجود ہے وہ بس کافی ہے، اخبار احاد کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مالکیہ کے ہاں یہ چیز بہت عام ہو گئی تھی، جیسے کہ ان پر بحث میں یہ چیز آئے گی بھی، کہ وہ عمل اہل مدینہ کو حجت سمجھتے تھے۔ تو امام نے اس زمانے میں اپنی ساری محبت و عقیدت کے باوجود امام مالک کے اس موقف پر بھی نقد کیا ہے اور اس طرح کے دوسرے فرقوں کے نقطہ نظر پر بھی نقد کیا ہے، اور اس میں چونکہ انہوں نے حدیث و سنت کی بہت غیر معمولی مدافعت کی، اس لیے مصر کے زمانہ قیام میں ان کو ناصر الحدیث کے لقب سے لوگ یاد کرنے لگ گئے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں پہلی مرتبہ سنت کی حجیت پر وہ دلائل قائم کیے ہیں کہ جو اب تک دہرائے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ جتنے دلائل بھی اس زمانے تک اور اس زمانے کے محققین تک لوگ دے رہے ہیں وہ سب امام دے چکے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی جن آیات سے استشهاد کیا ہے، سنت کی جو حیثیت واضح کی ہے، جس طرح سے مختلف دلائل کے ساتھ اپنے موقف کو موقت کیا ہے، وہ ساری چیزیں اب بھی اسی طریقے سے دہرائی جا رہی ہیں، اور یہ واقعہ ہے کہ اس میں کوئی اضافہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ناصر الحدیث کی حیثیت سے ظاہر بات ہے کہ ان کا حدیث اور سنت میں جو مقام قائم ہوا وہ بھی لوگوں کے لیے ہمیشہ پھر بات کے ادوار میں بہت متاثر کن رہا ہے. چنانچہ اہل عراق کی فقہ کے مقابلے میں ان پر اخباری نقطہ نظر کا غلبہ بھی ہوا جس کا میں بھی ذکر کروں گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کتاب و سنت کو وہ اصل قرار دیتے ہیں. اس کے بعد جہاں تک اخبار احاد کا تعلق ہے امام نے رسالہ میں بھی بڑی بحث کی ہے اس پر کہ خبر واحد حجت ہے, خبر واحد حجت ہے. اور یہ واقعہ ہے کہ خبر واحد کے معاملے میں وہ سب کچھ انہوں نے جمع کر دیا ہے کہ جو اب تک لوگ کہہ رہے ہیں, یعنی جتنی دلیلیں بھی اس معاملے میں دی جاتی ہیں کہ ایک آدمی کی خبر حجت ہے. حضرت عمر نے کہیں لوگوں سے مطالبہ کر لیا کہ دوسرا آدمی لاؤ, اس پر انہوں نے تنقید کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اصل معاملے کی نوعیت کیا تھی. اگر کوئی اور اس طرح کا معاملہ بھی کسی روایت میں آ گیا تو اس پر بھی انہوں نے نقد کر کے یہ بتایا ہے کہ نہیں, ایک آدمی کی خبر کافی ہے, حجت ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اور ایسے ایسے دلائل انہوں نے جمع کر دیے ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے, یعنی اختلاف کے باوجود ان کے بعض دلائل سے, کہ بس اس معاملے میں پھر اور کیا کہا جا سکتا تھا, جو کچھ کہا جا سکتا تھا وہ سب وہ لے آئے ہیں اور لا کے انہوں نے ایک جگہ اس کو جمع کر دیا ہے. اس زمانے میں بھی جب بحث ہوتی ہے تو جو لوگ واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ لوگ انہی کے جمع کیے ہوئے دلائل کو دہراتے ہیں. وہ اس زمانے میں تھے اور یہ دیکھ لیجئے کہ مکہ میں, بغداد میں, اسی طرح عراق میں, اسی طرح بعد میں مصر میں, یعنی اس وقت کی ساری اسلامی دنیا میں وہ چلتے پھرتے تھے, تو وہاں کے سارے علم سے وہ بہت حد تک واقف ہو گئے تھے. چنانچہ اس معاملے میں انہوں نے جو کچھ لکھا اس میں مواد کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ ان کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر نقد کیا جا سکتا ہے, یا بہت سی دلیلیں ایسی ہیں کہ جن کو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ زیادہ مضبوط نہیں ہے.